أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 27 تک کی تلاوت کی ہے. گزشتہ آیات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں یعنی معجزات اور دلائل کے ساتھ اپنے واضح احکامات کتاب کی شکل میں بھیجے تاکہ زمین میں عدل و انصاف قائم رہے اور ہر کوئی امن و عافیت سے رہ سکے اور عدل و انصاف کے تعین کے لیے میزان یعنی ناپ تول کا پیمانہ بھی نازل فرمایا اور لوہا بھی آسمان سے اتارا جس میں انسان کے بہت سے منافع کے ساتھ ساتھ سرکش اور فسادی قوتوں کی سرکوبی کے واسطے اسلحہ تیار کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ سب بحالت مجبوری کے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دے کہ کون لوگ لوہے کے آلات حرب کے ذریعے اللہ اس کے رسولوں اور دین کے مددگار بنتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں یعنی اپنے جانیں بھی دین کے واسطے پیش کر دیتے ہیں. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا نوحاً نوح کو وابراہیم اور ابراہیم کو وجعلنا اور ٹھہرا دی فی ذریتہما دونوں کی اولاد میں النبوة پیغمبری والکتاب اور کتاب فمنہم پھر کوئی ان میں مہتد راہ پر ہے وکثیر اور بہت منہم ان میں فاسقون نافرمان ہیں. ثم پھر قفینا پیچھے بھیجے علی آثارہم ان کے قدموں پر برسلنا اپنے رسول وقفینا اور پیچھے بھیجا بعیسی ابن مریم عیسیٰ مریم کے بیٹے کو پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو وآتیناہ اور اس کو ہم نے دی الانجیل انجیل وجعلنا اور رکھ دی فی قلوب الذین اتبعوہ اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں رأفہ نرمی ورحمہ اور مہربانی ورحبانیہ اور ایک ترک کرنا دنیا کا ابتدعوہا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی ما کتبناہا ہم نے نہیں لکھا تھا علیہم یہ ان پر الا ابتغاء مگر کیا چاہنے اللہ کو مگر کیا چاہنے کو الا ابتغاء مگر کیا چاہنے کو رضوان اللہ اللہ کی رضا مندی. فما پھر نہ راؤہا بنا نباہا اس کو حق جیسا چاہیے تھا رعایتہا نباہنا. فآتینا پھر دیا ہم نے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایماندار تھے منہم اجرہم ان کا بدلہ وکثیر اور بہت منہم ان میں فاسقون نافرمان ہیں. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یوں ہے، اور ہم نے مخلوق کی اسی اصلاح آخرت کے لیے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، یعنی ان کی اولاد میں بھی بعض پیغمبر اور ان میں سے بعض صاحب کتاب بنائے. سو جن جن لوگوں کے پاس یہ پیغمبر آئے ان لوگوں میں بعض تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے. اور یہ مذکور پیغمبر تو صاحب شریعت مستقلہ تھے، ان میں بعض صاحب کتاب بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی کتاب احکامات کی عطا فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں تھے. اور بعض اگر یہ صاحب کتاب نہیں تھے، جیسے ہود اور صالح علیہ السلام، کہ ان کا صاحب کتاب ہونا منقول نہیں، مگر شریعت ان کی مستقل تھی. بہرحال بہت سے نبی تو صاحب شریعت مستقلہ بھیجے، پھر ان کے بعد اور رسولوں کو جو صاحب شریعت مستقلہ نہ تھے یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے احکام کی تعمیل کرانے کے لیے بہت سے پیغمبر آئے، اور ان کے بعد پھر ایک صاحب شریعت مستقلہ کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل دی. اور ان کی امت میں دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک ان کا اتباع کرنے والے یعنی ان پر ایمان لانے والے، اور دوسرے انکار کرنے والے. اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا یعنی قسم اول، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور ترحم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ اخلاق حمیدہ میں سے ہے پیدا کر دیا، کقولہ تعالیٰ فی الصحابہ رحماء بینہم، اور شاید بوجہ اس کے کہ ان کی شریعت میں جہاد نہ تھا. اس کے مقابل کی صفت اشداء علی الکفار یہاں پر ذکر نہیں فرمائی، یعنی صحابہ کے بارے میں جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ صحابہ ایسے ہیں جو آپس میں بہت ہی رحیم ہیں، آپ مہربان ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں بہت اشد ہیں. تو چونکہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جہاد اس وقت فرض نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرمایا، لیکن اشداء علی الکفار بیان نہیں فرمایا. غرض غالب ان پر شفقت و رحمت تھی، اور ہماری طرف سے تو ان لوگوں کو صرف احکام میں اتباع کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن ان متبعین میں بعض وہ ہوئے کہ انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا. رہبانیت کا حاصل نکاح اور جائز لذتوں اور اختلاط کا چھوڑنا ہے، اور اس کے ایجاد کا سبب یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے احکام الہیہ کو چھوڑنا شروع کیا تو بعض اہل حق بھی تھے جو اظہار حق کرتے رہتے تھے. یہ بات خواہش نفسانی والوں کو مشکل معلوم ہوئی، اور انہوں نے اپنے بادشاہوں سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ہمارے ہم مشرب بن کر رہیں، یعنی ہمارے تو طرز زندگی کے ساتھ شامل رہیں. جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم ان لوگوں سے کوئی تعلق اور غرض نہ رکھیں اور آزادانہ زندگی بسر کریں، خواہ گوشے میں بیٹھ کر یا سفر و سیاحت میں عمر گزار کر. چنانچہ اسی پر وہ چھوڑ دیے گئے. اس مقام پر یہی ذکر ہے کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو اختیار کر لیا تھا، سو پھر ان راہبوں میں زیادہ وہ ہوئے کہ انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی، یعنی جس غرض سے اس کو اختیار کیا تھا اور وہ غرض اللہ کی رضا جوئی تھی، اس کا اہتمام نہیں کیا، یعنی اصل احکام کی بجا آوری نہ کی. وہ صورتاً رہبان اور احکام کی بجا آوری کا اظہار کرتے رہے. اس طرح رہبانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، احکام کی رعایت کرنے والے اور رعایت نہ کرنے والے. اور ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے یعنی وہ آپ کے زمانے کے تھے، ان کے حق میں رعایت احکام کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یعنی جو رہبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا گئے تو ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ ساتھ ان احکام کی رعایت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہو گیا. اس لیے عہد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں احکام کی رعایت اور اہتمام کرنے والے وہ لوگ ہوئے جو آپ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے آپ پر ایمان سے گریز کیا وہ احکام کی رعایت نہ کرنے والوں میں شامل ہوئے. سو ان میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر وعدہ کیا ہوا دیا. مگر ایسے کم تھے اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لائے، اور چونکہ اکثریت نافرمانوں کی تھی اسی لیے سبھی کی طرف رعایت نہ کرنا منسوخ کر دیا گیا، یعنی زیادہ تر لوگ نافرمان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے کے پوروں کو اس میں شامل فرمایا خطاب کے اعتبار سے. اور فما راؤہا فرمایا، معلوم ہوا کہ یہ نفی رعایت اکثر کے اعتبار سے ہے، اور جو قلیل ایمان لائے تھے ان کا بیان آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، کہ ہم نے ان کو ان کا اجر دے دیا. اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف. سابقہ آیات میں جن انبیاء و رسول اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کرنے کا عمومی ذکر تھا، ان آیات میں سے خاص خاص انبیاء و رسول کا ان آیات میں خاص خاص انبیاء و رسول کا ذکر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وہ آدم ثانی ہیں، اور بعد طوفان نوح کے دنیا میں باقی رہنے والی سب مخلوق ان کی نسل سے ہیں. دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ابو الانبیاء اور قدوۃ الخلائق ہیں، ان دونوں کے ذکر کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ آئندہ جتنے انبیاء اور آسمانی کتابیں دنیا میں آئیں گی وہ سب انہی دونوں کی ذریت میں ہوں گی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شاخ اس فضیلت کے لیے مخصوص کر دی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. ان کے خصوصی ذکر کے بعد پورے سلسلہ انبیاء کو ایک مختصر جملے میں فرمایا، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، آخر میں خصوصیت کے ساتھ آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ذکر فرمایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے حواریین کی خاص صفت یہ بتلائی گئی کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا انجیل کا اتباع کیا ہم نے ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان اور رحیم ہیں، یا پوری خلق خدا کے ساتھ ان کو شفقت و رحمت کا تعلق ہے. اگر کسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے، اس کو رأفت کہتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کو دے دی جائے، یہ رحمت ہے. وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا، راہب اور رحبان کے معنی ہیں ڈرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور عام ہو گیا، خصوصاً بادشاہوں اور رؤساء نے احکام انجیل سے کھلی بغاوت شروع کر دی، ان میں جو کچھ علماء اور صلحاء تھے انہوں نے اس بدعملی سے روکا تو ان کو قتل کر دیا گیا. جو کچھ بچ رہے انہوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہے تو ہمارا دین بھی برباد ہوگا. اس لیے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں، نکاح بھی نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہنے سہنے کے لیے مکان اور گھر کا اہتمام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل پہاڑ میں بسر کریں، پھر خانہ بدوشوں کی طرح زندگی سیاحت میں گزار دیں، تاکہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا پورا عمل کر سکیں. ان کا یہ عمل چونکہ خدا کے خوف سے تھا اس لیے ایسے لوگوں کو راہب یا رہبان کہا جانے لگا. ان کی طرف نسبت کر کے ان کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے رہبانیت سے تعبیر فرمایا. ان کا یہ طریقہ چونکہ حالات سے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھا اس لیے اصلاً کوئی مضمون چیز نہ تھی، البتہ ایک چیز کو اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لینے کے بعد اس میں کوتاہی اور خلاف ورزی بڑا گناہ ہے، جیسے نظر اور منت کا حکم ہے کہ وہ اصل سے تو کسی پر لازم اور واجب نہیں ہوتی، یعنی منت ماننا نظر ماننا کوئی حکم شریعت نہیں، لیکن جب انسان حکم شریعت اپنے اوپر نظر اور منت کو لاگو کر لے تو پھر اس کو نبھانا واجب ہو جاتا ہے. خود کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو نظر کر کے حرام یا واجب کر لیتا ہے تو پھر شرعاً اس کی پابندی واجب اور خلاف ورزی گناہ ہو جاتی ہے. بندہ عرض کرتا ہے کہ ایسی منت یا نظر ماننا جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہو، ایسی منت ماننا جائز نہیں. اگر غلطی سے ایسی منت یا نظر مان لی ہو تو وہ منت یا نظر پوری نہ کرے اور علماء سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرے. مگر ان میں سے بعض لوگوں نے رحبانیت کا نام رکھ کر دنیا طلبی اور عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیا، کیونکہ عام آدمی ایسے لوگوں کے معتقد ہوئے، تحفے تحائف اور نذرانے آنے لگے، لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا تو فواحش کی نوبت آنے لگی۔ قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کی اسی بات پر نکیر فرمائی کہ خود ہی تو اپنے اوپر ترک لذات کو لازم کیا تھا، جو من جانب اللہ ان پر لازم نہ کیا گیا تھا، اور جب لازم کر لیا تو پھر اس کی پابندی ان کو کرنا چاہیے تھی، لیکن اس کی خلاف ورزی کی۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ اصل سے مضمون نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس پر شاہد ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن ابی حاتم و ابن جریر ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں سے صرف 3 فرقوں کو عذاب سے نجات ملی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم و جابر بادشاہوں اور دولت اور قوت والے فاسق اور فاجر لوگوں کو ان کے فسق و فجور سے روکا، ان کے مقابلے میں حق کا کلمہ بلند کیا اور دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعوت دی۔ ان میں سے پہلے فرقے نے قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا مگر ان کے مقابلے میں مغلوب ہو کر قتل کر دیے گئے، تو پھر ان کی جگہ ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی۔ ان کو مقابلے کی اتنی قوت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، مگر کلمہ حق پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو حق تعالیٰ کی طرف بلایا، ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بعض کو آروں سے چیرا گیا، بعض کو زندہ آگ میں جلایا گیا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان سب مصائب پر صبر کیا، یہ بھی نجات پا گئے۔ پھر ایک تیسری جماعت ان کی جگہ کھڑی ہوئی، جن میں نہ مقابلے کی قوت تھی نہ ان کے ساتھ رہ کر خود اپنے دین پر عمل کرنے کی صورت بنتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کا راستہ لیا اور راہب بن گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر رحبانیت کو واجب کر لیا، جو کہ ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل سے اصل رحبانیت اختیار کرنے والے، جنہوں نے رحبانیت کے لوازم کی رعایت کی اور مصائب پر صبر کیا، وہ بھی نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ آیت مذکورہ کی اس تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کی رحبانیت ابتداء اختیار کرنے والوں نے اختیار کی تھی، وہ اپنی ذات سے مضموم اور بری چیز نہ تھی، البتہ وہ کوئی حکم شرعی بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ برائی اور مذمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوا کہ اس التزام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو نبھایا نہیں، اور چونکہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے للاکثر حکم الکل، یعنی اکثریت کے عمل کو کل کی طرف منسوخ کر دینا عرف عام ہے۔ اس قاعدے کے موافق قرآن نے عام بنی اسرائیل کی طرف یہ منسوخ کیا کہ انہوں نے جس رحبانیت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اس کو نباہا نہیں اور اس کی شرائط کی رعایت نہیں کی۔ لفظ رحبانیت کا عام اطلاق ترک لذات اور ترک مباحات کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی رحبانیت مطلقاً مذموم اور ناجائز نہیں ہے، کون سی جائز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے چند درجے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی مباح اور حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دیں، یعنی جو چیز جائز ہے اس کو اعتقاد سے یقین کے ساتھ کہ یہ، یعنی گویا کہ یہ شریعت میں دخل ہو گیا، تو یہ تو دین کی تحریف اور تغییر ہے، یعنی دین کو بدلنا ہے۔ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا، اس معنی کے اعتبار سے رحبانیت قطعاً حرام ہے۔ اور آیت قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور اس کی مثال میں اسی کی ممانعت اور حرمت کا بیان ہے۔ اس آیت کا عنوان لا تحرموا خود یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے رہا ہے، جو احکامات الہیہ میں تبدل اور تحریف کے مترادف ہے۔ دوسرا درجہ رحبانیت کا یہ ہے کہ مباح کے کرنے کو اعتقاداً یا عملاً تو حرام قرار نہیں دیتا، مگر کسی دنیاوی یا دینی ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی پابندی کرتا ہے۔ دنیاوی ضرورت جیسے کسی بیماری کے خطرے سے کسی مباح یا حلال چیز سے پرہیز کرے، اور دینی ضرورت یہ ہے کہ یہ محسوس کرے کہ اگر میں نے اس مباح کو اختیار کیا تو انجام کار میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جیسے جھوٹ غیبت وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی آدمی لوگوں سے میل جول چھوڑ دے۔ یا کسی نفسانی رذیلہ کے علاج کے لیے چند روز بعض مباحات کو ترک کر دے اور اس ترک کی پابندی بطور علاج و دوا کے اس وقت تک کرے جب تک کہ یہ رذیلہ یعنی برائی دور نہ ہو جائے. جیسے صوفیاء کرام مبتلی کو کم کھانے، کم سونے، کم میل جول کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے نفس کو اعتدال پر لانے کا. جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے کہ ناجائز تک پہنچنے کا خطرہ نہ رہے تو یہ پرہیز چھوڑا دیا جاتا ہے. یہ در حقیقت رہبانیت نہیں تقویٰ ہے جو مطلوب فی الدین اور اسلاف کرام صحابہ و تابعین اور ائمہ دین سے ثابت ہے. یعنی اسلاف نے بھی اور صحابہ و تابعین نے بھی ان چیزوں کو بعض چیزوں کو اختیار کیا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی مباح کو حرام تو قرار نہیں دیتا مگر اس کے استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہے اس طرح کے استعمال کو بھی چھوڑنا ثواب اور افضل جان کر اس سے پرہیز کرتا ہے. یہ ایک قسم کا غلو ہے یعنی حد سے بڑھ جانا جس سے احادیث کثیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جس حدیث میں لا رہبانیت فی الاسلام آیا ہے یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں اس سے مراد ایسا ہی ترک مباحات ہے کہ ان کے ترک کو افضل اور ثواب سمجھے. بنی اسرائیل میں جو رہبانیت اول شروع ہوئی وہ اگر حفاظت دین کی ضرورت سے تھی تو دوسری قسم یعنی تقویٰ میں داخل ہے. لیکن اہل کتاب میں یعنی تقویٰ میں داخل ہے یعنی جو کہ جائز ہے حفاظت دین کی وجہ سے تھی. لیکن اہل کتاب میں غلو فی الدین کی آفت بہت تھی یعنی افراد و تفرید کی مصیبت تھی. وہ اس غلو میں پہلے درجے میں تحریم حلال تک پہنچے یعنی پہلے درجے میں تھے وہ کہ حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا تو حرام کے مرتکب ہوئے اور تیسرے درجے تک رہے تو بھی ایک مضموم فعل کے مجرم بنے یعنی کہ کسی چیز کو چھوڑنا ثواب اور افضل سمجھ کر حلال چیز کو مباح چیز کو یہ غلو فی الدین ہے حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے. ہاں بس ایک درجہ اس کا جائز ہے جیسا کہ درمیان میں ذکر کیا گیا کہ انسان کسی گناہ سے بچنے کے لیے کسی مباح چیز کو وقتی طور پر اس کو چھوڑ دے تو یہ اس کی اجازت ہے مگر اس کو بھی آپ نے کسی کو اپنا مصلح اور مربی بنائے اور اس کے مشورے سے اس کو اختیار کرے. اگر وہ اس کا مشورہ دے تب تو کرے ورنہ نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. یہاں سے